الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين امنوا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ رب العزت تمام جہانوں کے خالق ہیں, تمام جہانوں کے مالک ہیں, ہر چیز کے اوپر قادر ہیں, وہی ہمارے رازق ہیں, وہی ہمارے صانع ہیں, وہی ہمارے خالق ہیں. جو کچھ ہے اللہ رب العزت ہی کے دم سے ہے, اور ایمان والے وہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہر چیز میں اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ولایت دوستی کی نسبت اپنے آپ سے کری کہ اللہ ولی الذین آمنو. یہ نہیں فرمایا کہ الذین آمنو ولی اللہ یا اولیاء اللہ, کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں, بلکہ فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹوں کو اس بات سے فائدہ ہوتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ اپنی نسبت بتائیں, کیونکہ چھوٹوں کی نسبت بڑوں کے ساتھ ہو تو اس میں چھوٹوں کا فائدہ ہوتا ہے, ان کی بڑائی نظر آتی ہے. بڑوں کے تو چاہنے والے بڑے ہوتے ہیں, ان کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کو اپنے ہر چاہنے والے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے کیسے بندے, کیسے کیسے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے فینز ہیں, ان کے پرستار ہیں. تو ان کو تو اپنے چاہنے والوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ تو اپنی بڑائی کے اندر ایسے مگن ہوتے ہیں. لیکن اب اللہ رب العزت ایسا بڑا ہے, ایسا بڑا ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ اپنی نسبت کو فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنو, اللہ تعالی ہے دوست ایمان والوں کا. تو ایمان والے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ ایمان اللہ کے اوپر لے کر آتے ہیں, یعنی اللہ کو مانتے ہیں اپنا پروردگار. وعملوا الصالحات یعنی اللہ کی مان کر کے چلتے ہیں, یہ لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ دوستی کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ ایمان والے بہت پیارے لگتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں, کیونکہ یہ اس کے ماننے والے بندے ہوتے ہیں, یہ اس کے ساتھ صلح کر کے رہنے والے بندے ہوتے ہیں, اس صلح کا اقرار کرتے ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو اللہ کو ایمان سے دوستی ہے, ایمان والوں سے پیار ہے. اور اس کے برعکس جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں, جو کافرین ہوتے ہیں, مشرکین ہوتے ہیں, انکار کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ نفرت ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ اچھے نہیں لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے نسبت اس دوستی کی اپنی طرف کری. یہ دوستی, یہ محبت, یہ نسبت چاہتی ہے, یہ اظہار چاہتی ہے, ورنہ بندوں کی کوئی اوقات نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے زیادہ محبت ہے کہ بندوں کو اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا اور جواب بھی میں قرآن سے ہی دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیتا بھی ہے اور اپنی دی ہوئی چیز کو چھوٹا بھی سمجھتا ہے، اپنے محبوب کو تحفے دیتا ہے لیکن اپنے دیے ہوئے ہر تحفے کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی خاص اپنے محبوب کو نہیں دیا۔ شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو بہترین ڈائمنڈ رنگ لا کر کے دیتا ہے جس کی کہ بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی چھوٹی سی چیز دے دی اپنی بیوی کو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ اسی قسم کی کوئی چیز لا کے دیتا ہے۔ تو اپنی دی ہوئی چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن محبوب اگر اس کو کوئی چیز بھی دے دے اگرچہ کہ وہ چھوٹی ہو لیکن پھر بھی اس کو بہت قیمتی سمجھ کر کے اپنے پاس بچا کر کے رکھتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کو نوادرات کی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کہ یہ تو میرے محبوب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں محبت کری ہو۔ جس نے اپنی زندگی میں محبت ہی نہیں کری تو اس کو ان جذبات کا پتہ نہیں ہوتا، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کری ہوتی ہے تو وہ تو اس بات کو اور بھی زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی اللہ والے سے اگر ان کو کوئی چھوٹی سی بھی چیز مل جائے، کوئی چھوٹا سا ہدیہ کسی اللہ والے کی طرف سے مل جائے تو ان کو اتنا بڑا کر کے رکھتے ہیں اور ایسے سیف کر کے رکھتے ہیں، گھر کے اندر پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، سالا سال تک جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں، تبرکات کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ آیا تبرکات کا، یہ کہاں سے آیا کانسیپٹ؟ یہ محبت سے آیا۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو تبرک کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تبرکات کا کانسیپٹ اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ محبت سے ہی نکلا۔ تو محبوب سے لیے ہوئے چھوٹے سے تحفے کو بھی بہت بڑا گردانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان نعمتوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیں، اور وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک عام انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ بہت ساری نعمتوں کو تو ہم ایسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں یہی تو اس دنیا کی متاع ہے۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر مال اسباب ہمیں ملا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر بار کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر والوں کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے جسم کے اعضاء کی شکل میں ہو، یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اتنی ساری نعمتوں کے اندر ہمیں ڈبا کر کے، ہمیں غرق کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہ کہہ دیجئے کہ اس دنیا کی متاع یہ تو تھوڑی ہے، میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دیں لیکن میرے نزدیک ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تم میرے دوست ہو، تمہیں دی ہوئی اتنی ساری نعمتیں جو ہیں جن کو کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ایک فیکٹ آف لائف ہے کہ گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ کوئی تھوڑی ہے، تو تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہیں گنتی نہیں آتی، تم اتنے گننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو گن سکو، لیکن میری نگاہوں کے اندر یہ نعمتیں قلیل ہیں، میری نگاہوں کے اندر ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی میں میں نے تمہیں دی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب اللہ کے بندے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ان کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ یہ میرے بندے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے جو بندے ہیں، یہ جو مرد ہیں میرے، ان کا کیا حال ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کثرت کو ابنڈنس سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، کم از کم 50% سے زیادہ اگر ہو تو اس کو کثرت کہتے ہیں۔ تو ان کا ذکر، اس کو اللہ تعالیٰ کثیر کہتے ہیں، اور اپنی دیوی نعمت کو اللہ تعالیٰ قلیل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان والے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو کیسے بیان فرماتے ہیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ایمان والوں کی محبت کو بیان کرنے کے لیے؟ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت کرنے والے ہیں، ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی قلیل، ہمارے پاس وقت قلیل، ہمارے پاس صلاحیتیں قلیل، ہمارے پاس ہر چیز ہی قلیل ہے، ہماری کوششیں کاوشیں جتنا بھی ہم جان مار لیں وہ قلیل کی قلیل ہی رہیں گی، کیونکہ ہماری ضروریات ہی اتنی ساری ہیں دنیا کے اندر کہ انہی کے اندر لگ کر کے ہماری زیادہ تر زندگی تو ایسی گزر جاتی ہے۔ لیکن اس زندگی کے اندر جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کی ایک صحیح کرتے ہیں، ایک ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے موتی سمجھ کر کے چنتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ لوگ تو میرے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بیوی، اس کا شوہر اس سے تھوڑی بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب کسی کے سامنے اپنے شوہر کا تذکرہ کرتی ہے نا تو بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میرا شوہر تو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، میرا شوہر تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی محبت کو بڑھا کر کے بیان کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی محبت کو بڑھا کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ تو میری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو میرے در کو چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں نہیں ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو ہماری آنکھوں سے جو قطرے نکلتے ہیں وہ قطرے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ خشک کر دیں تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو کے قطرے نہیں گر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے ہم اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے ہم انہی ہاتھ پیروں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ ہم نے خود نہیں کمایا ہوتا، ہم نے تو ایک صحیح کری ہوتی ہے۔ صحیح کرنے کے بعد رزق ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ فیصلہ اللہ رب العزت کرتے ہیں، صحیح کرنے کی بیسس کے اوپر رزق نہیں ملتا، رزق اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ملتا ہے۔ ایک مزدور جتنی محنت کرتا ہے اپنے ایک روز کے اندر، ایک سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر سارا دن کیا سارے مہینے بھی اتنی محنت نہیں کر سکتا جتنا ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور ایک دن میں محنت کر لیتا ہے۔ لیکن کتنا ملتا ہے اس کو؟ ایک مزدور کو 100 روپے 1000 روپے آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک دن میں مل جاتے ہوں گے، اور ایک سی ای او کو 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے اتنی بڑی چیز مل جاتی ہے، حالانکہ وہ کوئی محنت نہیں کر رہا ہوتا، بیٹھ کر کے سگنیچرز کر رہا ہوتا ہے، چند لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہوتا ہے، پسینہ بھی نہیں آتا اس کو سارا دن، کیونکہ ایئر کنڈیشن میٹنگ رومز کے اندر، آفیسز کے اندر اور گاڑیوں کے اندر اس کا سارا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جو رزق ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا، اور اسی رزق کا اگر ایک چھوٹا سا حصہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اسی رزق کا جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، کتنی قدردانی کرتے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا ہے۔ دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، وہ وہی جانتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے یہ کام کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیے ہوئے رزق کو اپنے ہی راستے میں خرچ کر کے اس طرح سے ہمیں پھر کیفیات عطا فرماتے ہیں جس کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہے، اسی دوستی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ولایت جو ہے وہ ہر ایمان والے کو حاصل ہے، ہر انسان جو اللہ رب العزت کو اپنا پروردگار مانتا ہے اور جن چیزوں کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو مانتا ہے، جس میں ایمان کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اقرار باللسان وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اقرار باللسان، اور دل میں ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی منافقوں کی طرح سے زبان سے اقرار کر رہا ہے اور دل میں ان کا انکار کر رہا ہے، یہ نہیں کرتا، تو یہ شخص جو ہے وہ ایمان والوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایسے شخص کو اللہ تعالی کی ولایت حاصل ہو جاتی ہے، ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا چور ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قاتل ہو، زانی ہو، کتنا ہی گناہ کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا کام کر لیتا ہے، اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارا ایمان مسئلے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اللہ ولی الذین آمنوا۔ لیکن تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہوتا ہے جس کو کہ یہ ولایت کا پہلا درجہ ہوتا ہے جس کو کہ عمومی ولایت کہا جاتا ہے، تو یہ عمومی ولایت ہر عام مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن کی حرمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت و مومن ارجا من حرمت کعبہ، کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، اور کعبہ شریف کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور مومن کی ریسپیکٹ ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ گزرتے ہیں، کیا کیا کہہ جاتے ہیں، بے ایمان کہہ جاتے ہیں، اگر اس نے جھوٹ بول دیا یا اس نے کوئی امانت میں خیانت کر دی، کوئی ایسا کام کر دیا، تو ہم اس کو بے ایمان کہہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو مومن کی بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہے، یہی وہ مومن ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشوا کے چھوڑیں گے، قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایمان والے کو بخشوا کے چھوڑیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ عنقریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے، یہ اس رضا کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں تو رضا عطا تھی ہی، اور ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو کہ محنت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رضا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ہر ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تو ایمان جو ہے وہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، لیکن ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ایمان جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ عمومی ولایت کہلاتی ہے، لیکن اس ولایت کا دوسرا درجہ وہ ولایت خاصہ کہلاتا ہے، خصوصی ولایت۔ اور یہ ولایت خاصہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ولایت خاصہ اللہ تعالیٰ کی یہ گناہوں سے توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، گناہوں کے ساتھ ولایت خاصہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان توبہ کیے بغیر گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، اس کو یہ ولایت خاصہ کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ہر وقت جو ہوتا ہے ایج کے اوپر رہتا ہے، ہر وقت ایج پہ رہتا ہے، اور ایج یعنی کنارے پہ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہلکا سا دھکا لگا نیچے گر گئے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کنارے پر ہی رہتا ہے۔ تو ولایت خاصہ کے لیے توبہ کرنی شرط ہے، اور یہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اس بندے کو مل جاتی ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی نجاست کے ساتھ یہ والی ولایت نہیں مل سکتی، لیکن ولایت عامہ ہر مومن کو ایمان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو ولایت کے کتنے درجے ہوئے؟ ایک ولایت عامہ، ایک ولایت خاصہ، یہ بڑے بڑے دو درجے ہوئے۔ لیکن اس کے آگے مزید مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو ولایت خاصہ ہوتی ہے، اس ولایت خاصہ کے بھی دو درجے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ولایت کی کچھ تھوڑی سی اور تفصیل سن لیں کہ یہ جو ولایت یعنی دوستی ہے یہ قصبی چیز ہوتی ہے. قصب و حلال عین عبادت, یہ تو ہمارے نوٹوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو قصب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محنت کرنا. تو قصبی چیز وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہ انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے. تھوڑا سا فوکس بنا لے, محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے, اور جو طریقے ہوتے ہیں محنت کرنے کے, اس خاص چیز کو حاصل کرنے کے, اس طریقے کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے. کسی کو ایتھلیٹ بننا ہے تو اس نے ارادہ کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس نے کسی ایکسپرٹ ایتھلیٹ کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہوتا ہے کہ جی میں آپ کی سپردگی میں رہ کر کے ایتھلیٹ بننا چاہتا ہوں. پھر وہ گر بتا دیتا ہے ایتھلیٹ بننے کے لیے جو محنتیں کرنی ہوتی ہیں, جو طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں, اور پھر وہ بندہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اور کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ ایتھلیٹ بن جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ولایت بھی جو ہے وہ قصبی چیز ہے, محنت کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے. البتہ نبوت, کیونکہ ولایت اور نبوت یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہیں, تو نبوت ایک ایسی چیز ہے جو کہ قصب سے حاصل نہیں ہو سکتی کہ کسی نے محنت کری اور اتنی محنت کری کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اس کو نبوت دے دی, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ نبوت جو ہے وہ وہبی چیز یا عطائی چیز کہلاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے. عطا ہونے کے بعد محنت نبی کو بھی کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ نبی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تو مل چکی مسند, مل گیا اب میں بیٹھا رہا ہوں. نہیں, اس کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے, لیکن عطا ہونے کے بعد کرتا ہے وہ, اور ولی جو ہے وہ عطا ہونے سے پہلے محنت کر رہا ہوتا ہے. تو ولایت کی شرط جو ہے وہ 100% گناہوں سے توبہ کرنا ہے. اگر توبہ کرنے کے بعد کسی تقاضے کی وجہ سے, کسی حال کی وجہ سے وہ دوبارہ گناہوں میں پڑ گیا, تو پھر اس کو دوبارہ توبہ کرنی ہوتی ہے. توبہ مقامات اشرا 10 مقامات ہوتے ہیں, 10 لیولز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی سیڑھی کے. تو مشائخ نے ان 10 لیولز کو ڈیفائن کیا کہ ہر لیول کا کیا نام ہوتا ہے, اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی. تو ان لیولز میں سے جو پہلا لیول ہوتا ہے اس سیڑھی کا, یعنی اس سیڑھی کا پہلا زینہ کہہ لیں یا پہلا سٹیپ کہہ لیں, وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے توبہ. تو جس نے پہلا سٹیپ چڑھ لیا تو وہی دوسرا سٹیپ چڑھے گا, تیسرا چڑھے گا, حتیٰ کہ وہی 10 سٹیپ چڑھ جائے گا. 10 سٹیپ ہوتا ہے رضا کا سٹیپ. رضا سے اونچا کوئی سٹیپ نہیں ہوتا, کوئی مقام نہیں ہوتا. یہ سب سے بلند مقام ہے جو کہ امتیوں میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو عطا فرما دیا تھا. تو توبہ سے یہ سیڑھی طے کرنا ہم شروع کرتے ہیں. جب تک توبہ نہ کریں تو اس وقت تک اس سیڑھی کے اوپر ہم نے قدم ہی نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیاں نہیں کر سکتے اس کے بغیر, نہیں, نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب تک توبہ نہیں کری اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف چڑھانے والی سیڑھی کا پہلا قدم ہی ہم نے نہیں رکھا, تو آگے کیسے رکھیں گے پھر. تو بات شروع ہی جو ہے وہ دین اسلام کے اندر دراصل توبہ سے ہوتی ہے. تو ولایت خاصہ کے بھی 2 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کہلاتا ہے ولایت صغرا, یعنی چھوٹی ولایت, یعنی خاصہ کے اندر سے چھوٹی ولایت. تو ولایت صغرا کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ولایت ہوتی ہے, ولایت کا درجہ ہوتا ہے کہ جو انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کو ولایت صغرا مل جاتی ہے, لیکن وہ اس وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ نہیں ہو جاتا, اور اس کے دل کے اندر جو گناہ کی لذت کے ساتھ ایک آشنائی تھی, ایک لذت کے ساتھ آشنائی ہوتی ہے نا, کہ آپ نے کوئی بہت ٹیسٹی چیز کھا لی, پاکستان گئے تھے چھٹیوں کے اوپر, وہاں جا کر کے آپ نے بہت ٹیسٹی چیز کھا لی, وہ چیز آپ کو جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں نہیں ملتی, تو وہاں جا کر کے آپ کو اس ٹیسٹ سے آشنائی ہو گئی. اب اگرچہ کہ واپس آنے کے بعد آپ کو وہ چیز کھانے کو نہیں ملے گی, لیکن آپ کو وہ چیز تنگ کرتی رہے گی کہ ہاں کتنی لذیذ چیز تھی, اور آپ کا دھیان اس کی طرف جاتا رہے گا. تو اسی طریقے سے گناہوں کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے, تو جس کو وہ لذت مل جائے نا, وہ آشنائی ہو جائے, تو پھر وہ آشنائی کے خیالات جو ہیں وہ اس کو آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے. جن لوگوں نے نفسانی شہوانی محبتیں لگائی ہوتی ہیں تو وہ اگرچہ اس سے بچ بھی جاتے ہیں, آگے بڑھنے سے، لیکن پھر بھی ہر وقت ان کے خیال کے اوپر وہی چیز سوار رہتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے نفس کو لگام دے کر کے، روک کر کے، اپنے اوپر مجاہدے کر کے، گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ولایت صغرا کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. یعنی گناہ چھوڑ دیا، گناہ کر نہیں رہا، لیکن گناہ کا خیال ابھی بھی اس کو آ رہا ہے اور دل اس کا چاہ رہا ہے کہ میں کر لوں، میں ادھر دیکھ لوں، میں یہ چیز کھا لوں، میں اس طریقے سے تھوڑی سی اور دولت بنا لوں جو کہ حرام طریقے ہوتے ہیں. تو خیال آ رہا ہے، اندر ڈیمانڈز چل رہی ہیں، لیکن کر نہیں رہا. تو اس کو ولایت صغرا کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ولایت کبرا. اور ولایت کبرا تک جو انسان محنتیں کر کے، کسب کر کے، مجاہدے کر کے پہنچتا ہے، تو اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ شریعت کے اندر جو بھی چیز ناپسندیدہ ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر بھی ناپسندیدہ بن جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں. تو اب اس کو خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، برے لگتے ہیں اس کو گناہ. بالکل اسی طریقے سے جیسے جو لوگ سموکنگ نہیں کرتے ان کو سگریٹ کا دھواں برا لگتا ہے، وہ سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے، اس گاڑی میں بیٹھنا ہی وہ برداشت نہیں ہوتا جس گاڑی کے اندر ایک بندہ سموکنگ کر رہا ہو. کہتے ہیں یا تو آپ سموکنگ بند کریں، آپ گاڑی سے باہر نکل جائیں، یا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم گاڑی کے شیشے تو کھولیں، کیونکہ ہم تو اس گاڑی کے اندر مر جائیں گے، ہمارا دم گھٹ رہا ہے اس کے اندر. تو ولایت کبرا کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے کہ گناہ کے ماحول کے اندر اس کا دم گھٹتا ہے، وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا گناہ کو، نفرت ہوتی ہے اس کو گناہ سے. تو ولایت کبرا کے اندر مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایمان والے بندوں سے محبت ہے، دوستی ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس دوستی کے درجے ہوتے ہیں. بھئی ہماری بھی تو زندگی کے اندر کتنے سارے دوست بنتے ہیں، لیکن ہر بندہ ہمارا بیسٹ فرینڈ تو نہیں ہوتا نا، ہر بندہ ہمارا فاسٹ فرینڈ بھی نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ تھوڑی سی دوستی، کسی کے ساتھ زیادہ دوستی، کسی کے ساتھ اس سے زیادہ دوستی، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بھی جو دوستی ہوتی ہے، اس دوستی کے بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں. تو ولایت کبرا کے اوپر جو لوگ فائز ہوتے ہیں تو وہ فرشتے نہیں بن جاتے کہ اب ان سے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، یا وہ فرشتے بن گئے اب وہ انکیپیبل ہو گئے گناہ کرنے سے، جیسے کہ فرشتے انکیپیبل ہیں گناہ کرنے سے. لیکن ان کے اوپر اللہ کی خشیت ایسی طاری رہتی ہے، ایسا ان کے اوپر ہر وقت اللہ کی محبت سے آشنائی تاری رہتی ہے کہ اب یہ بندے جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. تو ان کے اوپر اللہ کی محبت کی آشنائی تاری رہتی ہے، جیسے کہ ولایت صغرا والے کے اوپر گناہ کی لذت کی آشنائی تاری رہتی ہے. تو ولایت کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے، دنیا کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی اب میرے بندہ یہ ولی بن گیا ہے تو اب دنیا سے جو ہے وہ شر کو نکال لو. شر تو موجود رہے گا، اس کے ارد گرد موجود رہے گا، اس کی زندگی میں موجود رہے گا، اس کی زندگی میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں شر موجود رہے گا. تو اس نے زندگی اسی دنیا میں گزارنی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتے ہیں، ایک فورٹریس اپنی حفاظت کا، ایک حصار اپنی حفاظت کا اس کے گرد بنا کر کے رکھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمائی تھی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ یہ میرے ایسے بندے ہوں گے کہ جن کے اوپر تیرا زور شیطان نہیں چلے گا. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بچہ تو پھر بچہ ہے، وہ غلطی سے آگ میں ابھی بھی گر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے بچے کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے، بجلی کے تار کو چھونے سے بچے کو روکتی ہے، اور جو بھی اس کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے پھر ماں اس کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز بندوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس ولایت کو حاصل کرنا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جیسا کہ ہم سنی چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کر لینے سے یہ ولایت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت اٹھک بیٹھک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ورزشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت مال پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور یہ گناہوں سے توبہ کرنا اور اس توبہ کے اوپر قائم رہنا یہ کیسے آسان ہو جاتا ہے، یہ کیسے آسان ہوگا؟ ایسا کرتے ہیں آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ویسے تو ہمیں بڑی مشکل چیز لگتی ہے گناہوں سے توبہ کر لینا اور پھر اس توبہ کے اوپر قائم رہنا، تو اس توبہ پہ قائم رہنا جو ہے وہ آسان کیسے ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا انٹریکٹو کرتے ہیں، جی کوئی جواب دے گا؟ اس توبہ پہ قائم رہنا آسان کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایسا جواب دیں جو کہ جامع اور مانے ہو، تمام چیزوں کو جمع کر لے اور جو چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں ان کو اس سے باہر نکال دے، یہ کہلاتی ہے جامع اور مانے تعریف کسی چیز کی۔ دعا سے آسان ہو جاتا ہے، جی وقوف قلبی سے آسان ہو جاتا ہے، جی اور ماشاء اللہ فرحان صاحب نے ہٹ دا کیا آن دی ہیڈ رائٹ، اتباع سنت سے، بیکاز اس دنیا کے اندر آسانی جو ہے نا وہ صرف سنت کی اتباع کے اندر ہے، سنت کے راستے کے علاوہ جو بھی راستے اختیار کریں گے ہو سکتا ہے منزل پہ پہنچ جائیں، لیکن اس کے لیے بہت مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، بہت تکلیفیں اور ٹھوکریں اور گمراہیاں، اس میں پڑ کے گر پڑ کر کے، جس طرح کہتے ہیں نا منزل تک پہنچ تو گیا لیکن گر پڑ کے پہنچا، بہت بری طریقے سے لٹا پٹا پھٹا جا کر کے منزل پہ پہنچا، تو سنت کے اوپر عمل کرنے سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہماری مشکلات کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا آسانی کے لیے یہ، اور اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہمیں دین دے دیا، اور یہ دین ہے کیا؟ یہ دین سراسر سنت ہے، پورا کا پورا دین سنت ہے، تو جو سنت میں عمل کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا انقلاب جو آیا، سب سے بڑا انقلاب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ جو کافرین تھے اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، یہ بہت سخت قسم کے لوگ تھے، اور اتنی سختی اس دنیا میں کبھی ایگزسٹ نہ پہلے کری گئی تھی اور نہ بعد میں کر سکتی ہے، اتنی سختی جو ہے کفر اور شرک کے اوپر نہ ان مشرکین سے پہلے کبھی ایگزسٹ کری تھی اور نہ ان مشرکین کے جانے کے بعد اس دنیا میں اتنی سختی آ سکتی ہے جتنی سختی اس دور میں تھی۔ اس دور میں اس سختی کو ریموو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ البینہ، وہ بینہ کیا تھی؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اتنی شدید ترین سختی کو دور کرنے کے لیے ایک رسول بھیج دیا، اور اس رسول نے اس دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کے اندر 23 سال تو لگے، لیکن اگر ہم اس کی تفصیلات پڑھیں تو اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف کیجولٹیز جو ہے نا وہ حیران کر دینے والی ہیں کہ کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، مسلمانوں کی سائڈ کے اوپر اور کافروں کی سائڈ کے اوپر۔ کبھی یہ تعداد و شمار پڑھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے تعداد پر کیجولٹیز یعنی جو اموات ہوئیں 1000 سے بھی کم تھیں، اور کافروں کے سائڈ کے اوپر تقریباً 3000۔ تو اتنے کم لاس آف لائف کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سختی کو ریموو کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اور سب سے بڑا انقلاب اس دنیا کے اندر آ گیا۔ تو اتنی آسانی سے اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ سنت کی وجہ سے آیا، کیونکہ سنت کا طریقہ ہے ہی آسان طریقہ. اور پھر اس کے بعد جو مشکلات آنی شروع ہوئیں وہ اسی وجہ سے کہ جو بھی چیز کری جاتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں سنت سے کچھ نہ کچھ منحرف ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر آسان ہو جاتی ہے. تو سنت سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو ولایت کو حاصل کرنا یہ آسان ہے، توبہ کر لینا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ندامت، شرمندگی، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا یہ اسی کے لیے آسان ہوتا ہے جو کہ سنت طریقے کے اوپر عمل کرے. اور سنت طریقہ لمبی سی داڑھی اگا لے اور کرتا شلوار پہن لے، سنت پوری ہو گئی. ٹوپی بھی اوپر ڈال لیں پھر سنت پوری ہو جائے گی. نہیں، سنت طریقہ صرف یہ نہیں ہوتا. سنت طریقہ وہ پورا کا پورا طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لے کر کے آئے اور جس کے مطابق انہوں نے اس معاشرے کو بنایا. یہ طریقہ، یہ ماڈل، یہ سنت ماڈل ہے، یہ طریقہ ہے. تو اس ماڈل کے تحت جو اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس سے ہٹ کر کے کرنے کی کوشش کرے گا بے شک اگر کر بھی لے تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ آسان نہیں ہو سکتی. پوری طریقے سے پریشان ہوگا، تکلیفیں برداشت کرے گا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. تو اس امت کے اندر اللہ تعالی کی ولایت کے اوپر فائز ہستیاں پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں گزری ہیں، آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گی. اگر ہم نیک نہیں بن سکے، ہم ولایت صغریٰ اور کبریٰ کے درجوں پر فائز نہیں ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت اکثر نقل کرتے ہیں، جنہوں نے مکتوبات شریفہ میں لکھا کہ اس امت کے اندر ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ 20-20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. 20-20 سال تک گناہ کرنے والے گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی نظر عطا فرمائی تھی، اسے انہوں نے دیکھا. اور اس کی دلیل کے طور پر، خالی کشفانہ نہیں بلکہ دلیل کے طور پر، اس عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس لکھا ہے کہ المرأۃ مکلمۃ بالقرآن، کہ وہ عورت جس نے 20 سال تک کوئی زبان سے کلمہ نہیں نکایا سوائے اس کے کہ وہ قرآن سے تھا. تو ایسی عورت جس نے کہ 20 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کری، اور عورت کا گناہ اکثر جو ہے وہ صرف زبان سے ہوتا ہے. تو یہ ایک دلیل بھی بن گئی، صرف مکاشفانہ بات نہیں رہی. تو ایسے لوگ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا تو ایک اور بھی قول ہے کہ فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے اپنے کچھ خلفاء کو دیکھتا ہوں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے معطل بیٹھے ہیں، سسپینڈڈ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے، جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں. گناہ لکھنے، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں تو گناہ لکھیں گے کیسے؟ تو ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود رہے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں. اگر کسی وجہ سے گناہ کا کوئی فیل ہو بھی جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور جب توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ گناہ لکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ فرشتہ ایک پہر تک انتظار کرتا ہے. اگر توبہ کر لی تو اس کو تکلیف ہی نہیں اٹھانی پڑتی لکھنے کی، اور اگر توبہ نہیں کری تو پھر وہ گناہ لکھتا ہے. تو ایک پہر تو بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، ایسے لوگ تو ایک منٹ انتظار نہیں کرتے توبہ کر لینے سے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ گناہ کے ساتھ جو ہے ان کا کچھ ٹائم گزر جائے. حتیٰ کہ اگر حقوق العباد میں بھی کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ان کی طبیعت پریشان رہتی ہے کہ جب تک اس بندے سے جا کر کے معافی نہ مانگ لیں یا کچھ اس قسم کا معاملہ نہ کرنے کے آئی گئی بات ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے، بات ختم ہو جائے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، عرش کے سایوں میں ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربا، کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ گزاری. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی ولایت، اس کے بغیر ہم زندگی گزارتے پھریں جبکہ یہ چیز ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا ایکسیسیبل ہے. حسرت ہے اس، کیا ہے حسرت ہے اس مسافر کے دو چار ہاتھ رہ گیا لب بام، جو بھی ہے شعر وہ یاد نہیں آ رہا، تو ہم تو دو چار ہاتھ ہی خالی رہ گئے ہیں اس سے، تھوڑا سا اور محنت کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں کم از کم، اگر آگے نہیں بھی بڑھ پا رہے تو کم از کم توبہ والی زندگی تو گزار سکتے ہیں، تو یہ ہمیں ولایت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کو مقصود بنا کر کے مانگنا چاہیے، جس طرح اور چیزیں مانگتے ہیں نا، دنیا کی اور لذتیں مانگتے ہیں، آسانیاں مانگتے ہیں، اچھی جاب مانگتے ہیں، بچوں کے لیے اچھا رشتہ مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، دوسری آسانیاں مانگتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگنا، اللہ کی محبت مانگنا، اللہ تعالیٰ کی دوستی مانگنا، کہ تاکہ اللہ کے دوستوں کے درمیان ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اور ایک بات یقینی ہے، ایک بات یقینی ہے جس پر یہ آج اس بات ختم کرے گا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، کہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالی سے دوستی لگانے کی کوشش کری، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی صف میں اس کو کھڑا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم تو اسے دوستی لگانے کی کوشش کریں، بے شک ناکام رہیں، بے شک شیطان ہمیں چت کرتا رہے، ہمیں گراتا رہے، ہم گناہوں میں پھر سے مبتلا ہوتے رہیں، لیکن کوشش کرنے والوں میں اگر ہم شامل ہو گئے تو اللہ رب العزت کبھی ہمیں اپنی دشمنوں، اور دشمن سے کیا مراد، کافروں کی صف میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ایمان سے محروم کر دے، کلمے کے بغیر موت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے اوپر موت عطا فرمائیں گے، اور یہ دور، یہ زمانہ، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، اور دجالی فتنہ یہ اصل میں ایمان کا فتنہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کی جابز جو ہے وہ سب کو جاب سے فائر کر دیا جائے گا، دجالی زمانہ ہے جی، اب جاب نہیں ہے سوری، یا لوگوں کی بزنسز نہیں چلیں گے، یا لوگوں کی دکانیں نہیں چلیں گی، یا جو ہے پیٹرول ختم ہو جائے گا، اب گاڑی نہیں چل رہی، جی دجالی فتنے کا زمانہ ہے، نہیں، دجالی فتنہ ایمان کا فتنہ ہے۔ سب کچھ رہے گا، گاڑی بھی چلے گی، گھر بھی عالی شان ہوگا، جاب بھی اپنی جگہ پر ہوگی، دکان سے بھی پروفٹ ہو رہا ہوگا، اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان کی محنت کیا ہے؟ توبہ کی محنت، کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے زندگی گزاریں اور بچنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ اللہ کے دوستوں میں کم از کم ہمارا نام شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ لوگ اپنے دلوں کے اندر تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے دہرائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، کچھ معمولات جلدی سے سن لیجئے، اذان شاید ہو گئی ہے۔ چھ معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں سلسلہ آریہ نقشبندیہ کے کہ جن کو پابندی سے کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی. پہلا یہ کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الی, اس کا بھی قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا. دوسرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کم از کم 100 دفعہ صبح و 100 دفعہ شام درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں. چوتھا وقوف قلبی, یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں. اور پانچواں مراقبہ, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں. اس کی تفصیل کسی کو معلوم کرنی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اور چھٹا اور آخری یہ کہ کسی کے ساتھ اصلاحی رابطہ بنا کر کے ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے. یہ طریقہ جو ہے یہ شخصیت پرستی نہیں ہے, یہ اتباع سنت ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی. شخصیت پرستی کچھ اور چیز ہوتی ہے اور نفس پرستی یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو ہم نے نفس پرستی کو خدا پرستی کا نام دے دیا اور اتباع سنت کو شخصیت پرستی کا نام دے دیا, تو نام دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات خواتین کا روزہ تھا تو وہ اپنا روزہ افطار کر لیں. آج نوی محرم تھی یہاں پر, تو آج اور کل روزہ رکھنا چاہیے. جنہوں نے آج نہیں رکھا تو وہ 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھ لیں, اس لیے کہ 2 دن کے روزے جو ہیں وہ اس میں مسنون ہیں. اور اگر 2 دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 1 دن ضرور رکھ لیں, یعنی 10ویں کو ضرور سے رکھ لیں, جو کہ کل ہے انشاءاللہ. جنہوں نے کھجور کھا لیا مختصر دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہماری سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ, گناہوں کی ظلمت کو ہمارے سینوں سے دور فرما. اے اللہ, اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ, اپنی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, تمام گناہوں سے سچ پر کی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ, جو بھی کہا گیا سنا گیا, اے اللہ, اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا, بلکہ اے اللہ, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ, عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ, ہر قسم کی آزمائشوں, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, قرضوں سے, مرضوں سے, ذلت سے, قلت سے, علت سے, اے اللہ, ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کے جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے گھر بار کی اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ, عزتوں والا فیصلہ فرما, آسانیوں والا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.